سینیچر 23 مئی کے سربین کے ساتھ ناظم ایمن کا سلام. امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا نے اسرائیل کو بچانے کے لیے مشرق وسطی کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک علاقہ قرار دینے کی مصر کی تجویز مسترد کر دی. تجزیہ کار نے کہا،
اس سے وہ آپ کی دوستی بھی مشکوک ہوتی ہے اور آپ کے جو انٹینشنز ہیں ان پہ بھروسہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. اقوام متحدہ کی مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک خطہ قرار دینے سے متعلق ایک کانفرنس اختلافات کی وجہ سے ناکام ہو گئی ہے. امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے مصر اور دیگر عرب ممالک کی جانب سے ایک علاقائی کانفرنس بلانے کے مطالبے کو مسترد کر دیا. مبصرین کا خیال ہے کہ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد اسرائیل کو مجبور کرنا تھا کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ آیا اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں یا نہیں. پاکستانی چینل بول کے صدر اور ایڈیٹر ان چیف کامران خان نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں اعلان کیا ہے کہ ایگزیکٹ کے خلاف تحقیقات کے نتیجے میں انہوں نے فوری طور پر بول سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے. اپنی ٹویٹ میں کامران خان نے لکھا کہ ایگزیکٹ کے خلاف اقدامات کے خلاف الزامات ابھی تک عدالت میں ثابت نہیں ہوئے، مگر میرا ضمیر مجھے اس کام کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. میں نے اسی لیے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو بول سے فوری طور پر علیحدہ کر لوں. اس سے قبل پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایگزیکٹ معاملے کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے. میڈیا سے بات چیت میں وزیر داخلہ نے کہا کہ وزارت داخلہ امریکی ایجنسی ایف بی آئی سے قانونی معاونت کے لیے خط بھی لکھ رہا ہے اور اس کے علاوہ برطانوی اداروں سے قانونی معاونت بھی زیر غور ہے. انہوں نے کہا کہ 7 سے 10 دن کے اندر اس کیس کا پورا نقشہ سامنے آ جائے گا.
وزارت داخلہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کی جو انیشل انکوائری ہے جس میں اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے یا نہیں، اس کا ٹائم 90 دن سے بہت کم ہو، اس حوالے سے آج میٹنگ ہوئی ہے. اب تک کی جو پیش رفت ہے اس کی روشنی میں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ 7 سے لے کر 10 دن تک جو انیشل انکوائری ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور اس کے فوری بعد اگلا سٹیپ یا اگلی سیڑھی کون سی پھلانگنی ہے یا چڑھنی ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا.
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مالی سال 2014-15 کی آخری مالیاتی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں 120 پوائنٹس یا 1% کی کمی کی ہے، جسے اپنی تاریخ کی کم ترین سطح 7% ہو گئی ہے. واضح ہے کہ وفاقی بجٹ کا اعلان 5 جون کو کیا جانا ہے اور اس سے پہلے شرح سود میں 1% کمی کو مبصرین ایک جرت مندانہ قدم قرار دے رہے ہیں. عراق کی حکومت کی حمایتی فورسز دولت اسلامیہ سے مقابلے کے لیے رمادی کے مشرق میں ایک علاقے کی جانب بڑھ رہی ہیں. دوسری جانب رمادی پر دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کا قبضہ ہونے کے بعد تقریباً 40,000 سے زیادہ لوگ شہر چھوڑ چکے ہیں، لیکن انہیں بغداد میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا. مزید تفصیل سنیے ذیشان حیدر سے.
عراقی حکام نے اس اہم پل کو بند کر دیا ہے جس کے ذریعے لوگ رمادی شہر سے نقل مکانی کر کے دارالحکومت بغداد میں داخل ہو رہے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. اطلاعات کے مطابق دولت اسلامیہ کے جنگجو رمادی کے مشرق میں وادی فرات کے نیچے حبانیہ کی جانب اپنا زور بڑھا رہے ہیں، جہاں حکومت نواز افواج رمادی پر جوابی حملے کے لیے یکجا ہو رہی ہے. اگر دولت اسلامیہ حبانیہ پر قابض ہو جاتی ہے تو وہ دارالحکومت بغداد کے نزدیک واقع شہر فلوجہ تک براہ راست رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. واضح رہے کہ حکومت کے متعدد جوابی حملوں کے باوجود گزشتہ 1 سال سے فلوجہ پر دولت اسلامیہ کا قبضہ ہے.
ایران کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے یمن بھیجے گئے ایک امدادی جہاز کو سعودی عرب نے زبردستی واپس روانہ کر دیا ہے. ایران نے یہ امدادی جہاز جبوتی کے راستے یمن روانہ کیا تھا، جہاں حکام نے اسے لینڈنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ جبوتی حکام نے سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے اس جہاز کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی، تاہم سعودی عرب نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کو غربت اور مظالم کے باعث ترک وطن کرنے والے پناہ گزینوں کو بچانے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے. وہ ویتنام کے شہر ہنوئی میں علاقائی رہنماؤں کے ہنگامی اجلاس میں شریک تھے. انہوں نے کہا کہ سمندر میں پھنسے ہزاروں تارکین وطن کو بچانا ان کی ترجیح ہے، لیکن اس بحران کی ان وجوہات پر بھی توجہ دی جائے جو ان لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے. امریکی سینٹ نے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی این ایس اے کے ذریعے وسیع پیمانے پر فون ریکارڈز اکٹھا کرنے کے خلاف یو ایس اے پیٹریاٹ ایکٹ میں توسیع سے انکار کر دیا ہے. موجودہ قانون میں عبوری توسیع میں ناکامی کے بعد سینٹ ایک بار پھر 31 مئی کو اس حوالے سے ملاقات کرے گی. جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی پابندیاں ملک میں جاری خانہ جنگی کو صرف ابتری کی طرف لے جائیں گی. اقوام متحدہ، افریقی یونین اور علاقائی تنظیم آئی گیڈ نے جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر اور ان کے حریف ریک معاشر کی جانب سے 1.5 سال سے جاری جنگ ختم کرنے میں ناکامی کے بعد پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین پی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. عراق میں حکام کے مطابق سیکورٹی فورسز اور شیعہ ملیشیا نے دولت اسلامیہ سے صوبہ امبار کے دارالحکومت رمادی کا قبضہ واپس لینے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت لڑائی رمادی کے مشرق میں واقع شہر حسیبہ میں جاری ہے. اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے چل کر سنیے گا. پہلے چلتے ہیں آج کے سیربین کے بڑے موضوع کی جانب. اقوام متحدہ کی مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک خطہ بنانے سے متعلق مصر میں ہونے والی کانفرنس اختلافات کے باعث ناکام ہو گئی ہے. مصر اور دیگر عرب ممالک نے ایک علاقائی کانفرنس بلانے کی تجویز دی جس میں کہا گیا تھا کہ مشرق وسطی کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک علاقہ قرار دیا جائے. اس تجویز کو امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے مسترد کر دیا. مبصرین کا خیال ہے کہ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد اسرائیل کو مجبور کرنا تھا کہ وہ یہ ظاہر کر دے کہ آیا اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں کہ نہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی.
مصر نے معاہدے کے طے نہ پانے پر متنبع کیا ہے کہ اس کے عرب دنیا اور عوامی سطح پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. مصر کے نائب وزیر خارجہ ہاشم بدر نے علاقائی کانفرنس بلانے کی تجویز مسترد کیے جانے اور اجلاس کی ناکامی پر مایوسی کا اظہار کیا.
Egypt is extremely disappointed at the end.
کانفرنس میں شریک تمام وفود کی ایک ماہ کی محنت اور تمام دنیا کی توقعات کے بعد اس کانفرنس کی ناکامی پر مصر کو بہت مایوسی ہوئی ہے. ان تین وفود نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے استحکام اور دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے ہمارے عزم میں رکاوٹ ڈالی ہے. مشرق وسطی کی قرارداد پر عمل درآمد سے متعلق ہمیں حالیہ دنوں میں جو منفی پیغام ملتے رہے ہیں ان پر ہم بھی اتنے ہی فکر مند ہیں.
گزشتہ ماہ مصر نے اسرائیلی شرکا سمیت یا ان کے بغیر اور بنا کسی متفقہ ایجنڈے کے ایک علاقائی کانفرنس منعقد کرنے کی تجویز دی تھی. مصر کے حمایت یافتہ اس منصوبے کے پیچھے ایک علاقائی فورم کا قیام تھا. مبصرین کا خیال ہے کہ اس منصوبے کا مقصد اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کرے. اسرائیل جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کا حصہ نہیں ہے. مجوزہ منصوبے پر امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کی جانب سے اعتراض کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ اس پر 2020 یعنی جوہری ہتھیاروں سے متعلق اگلی کانفرنس میں نظر ثانی کی جائے گی. مصر اور دیگر عرب ممالک حتمی معاہدے میں اپنی شرائط سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہوئے. امریکہ کی معاون وزیر خارجہ گوٹی مولر نے کہا کہ مصر اور دوسرے عرب ممالک کی تجویز میں تمام متعلقہ ممالک کے خدشات کو مد نظر نہیں رکھا گیا. ان کا کہنا ہے کہ بعض شرکاء نے مذاکرات کے عمل کو بدنیتی سے سبوتاز کرنے کی کوشش کی.
ان میں سے کئی ریاستیں اور بالخصوص مصر مسودے کے متن میں شامل ان غیر حقیقی اور ناقابل عمل شرائط کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. نتیجہ یہ رہا کہ حتمی مسودے میں ایک ایسی تجویز دی گئی جو کہ نہ تو تمام علاقائی ریاستوں کے خدشات کی ترجمان تھی اور نہ ہی وہ بارآور مذاکرات کے لیے اعتماد کی بنیاد بن سکے گی.
جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کی کانفرنس ہر 5 سال بعد منعقد ہوتی ہے اور اس برس ان مذاکرات کی ناکامی کا مطلب ہے کہ اب ان پر بات چیت دوبارہ سن 2020 میں ہی ہوگی.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں معصومہ ملک. امریکہ نے اسرائیل کے نیوکلیئر ہتھیاروں یعنی ایٹم بموں کے بارے میں گومگو یعنی وہم کی پالیسی کو بچانے کے لیے مصر کی اس تجویز کو رد کر دیا ہے. اس پر مزید جاننے کے لیے میں نے پروگرام سے کچھ ہی دیر پہلے
رابطہ کیا تھا یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے اور ان سے پوچھا تھا کہ اسرائیل میں اس کا کیا رد عمل ہے.
نہیں, سرکاری طور پر تو ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا ہے, لیکن اسرائیل میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے سرکار جو ہے وہ چین کی سانس لے سکتے ہیں. اب انہیں کچھ مہلت مل گئی ہے, 5 سالوں کی مہلت مل گئی ہے. لیکن اس کے پہلے جو ہے یہاں پر جس طرح کے بیان آئے اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کو لے کر کے اسرائیل میں ایک طرح کی گھبراہٹ سی تھی. اسرائیل نے جس طرح سے مخالفت کی اس کانفرنس کی, اس کو لے کر کے یہاں پر جس طرح کے جو یہاں پر جس طرح کے ڈیولپمنٹس ہوئے, جو ایکٹیویٹیز دیکھی گئیں, اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل میں اس کو لے کر کے گھبراہٹ تھی اور اب اسرائیل جو ہے وہ کافی ریلیف محسوس کر رہا ہوں.
اچھا, بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ رہی ہے, مگر آج کے امریکی اقدام سے تو یہ تاثر غلط لگتا ہے. تو امریکی اسرائیل تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟
دیکھیں, اگر ہم اس پیریڈ پہ غور کریں جب سے کہ صدر اوباما نے کمان سنبھالا امریکہ میں اور یہاں پر وزیر اعظم بنجامین نتن یاہو نے کمان سنبھالا ہے اسرائیل میں, تو مسلسل یہ بات جو ہے وہ سننے کو آتی رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی بڑھ رہی ہے, اختلافات بڑھ رہے ہیں. لیکن اگر غور کیا جائے تو دونوں ہی رہنماؤں کی طرف سے جو بیان آئے ہیں, چاہے وہ صدر اوباما کا بیان ہو, وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اسرائیل کی سلامتی جو ہے وہ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی طرح کے بیان یہاں پر نتنیاہو کی طرف سے بھی آتے رہے. تو اگر ٹھیک سے غور کیا جائے تو دراصل ان دونوں رہنماؤں کے درمیان جو ہیں وہ اختلافات جو ہیں وہ مزید ہیں. دونوں رہنما جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک سے کام نہیں کر پائے ہیں, لیکن امریکہ نے کبھی اسرائیل کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے اور نہ ہی اسرائیل کی طرف سے اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا گیا ہے. دوسری طرف یہاں پر میں نے یہ جو سوال ہے یہ اس کو لے کر کے میری یہاں پر عام لوگوں سے بات ہوتی رہی ہے, چاہے وہ سرکار میں ہوں یا پھر عام شہری ہوں, اور یہ اس طرح کی بات مجھے اکثر سننے کو ملتی ہے کہ صدر بش جب امریکہ کے صدر تھے جارج بش, تو اس سمے ایک الگ سا یقین تھا اسرائیلیوں میں بش کو لے کر کے. وہ یہ مانتے تھے کہ بش کبھی اسرائیل کے انٹرسٹ کے خلاف کام نہیں کریں گے, لیکن اس طرح کا یقین جو ہے وہ اسرائیلیوں میں, چاہے وہ عام شہری ہیں وہ سرکار میں لوگ ہوں, ان میں صدر اوباما کو لے کر کے نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ڈفرنس جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اوباما کو لے کر کے, لیکن دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا جو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے, کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے.
اچھا ہریندر, کیا آئندہ اسرائیل کے سخت گیر موقف رکھنے والے وزیر اعظم نتن یاہو اور انتہائی دائیں بازو کی بننے والی اسرائیلی حکومت امریکہ کے موجودہ صدر باراک اوباما کے ساتھ چل سکے گی؟
لیکن یہ جو اختلافات ہیں وہ بنے رہیں گے, اس میں دہرا کر کے ہو سکتا ہے کہ مزید تیزی بھی آئے گی, کیونکہ جس طرح کی یہاں پر حکومت بنی ہے اور جس طرح کی تنظیمیں اس میں شامل ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ صدر اوباما کو ہمیشہ ایک پریشانی ہوتی رہے گی اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں. اور ان دونوں رہنماؤں کے درمیان جو یہ اختلافات جو بنے رہے ہیں وہ صاف طور پر کئی بار نظر بھی آئے, جیسا کہ امریکی پریزیڈنشیل الیکشن کے دوران یہاں پر نتن یاہو نے جس طرح کا اسٹینڈ لیا اسے صاف ظاہر تھا کہ وہ صدر اوباما کے خلاف کام کر رہے تھے. انہوں نے وہاں کے انتخابات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی, اور جب یہاں پر ابھی حال فی الحال انتخابات ہوئے تو اس دوران نتن یاہو کی طرف سے بار بار یہ بیان آ رہا تھا کہ فورن جو ممالک جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں یہاں کے الیکشنز میں انٹروین کرنے کا جس سے کہ وہ ہار جائیں. تو کئی لوگوں کا یہاں پر یہ ماننا تھا کہ وہ امریکی صدر کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے جس سے کہ ان کے بیچ جو اختلافات ہیں وہ صاف طور پر سامنے نظر آتے رہے ہیں, اور یہ اختلافات جو ہیں وہ آگے بھی ایسا لگتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بنے رہیں گے.
یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا ہم سے بات کر رہے تھے. امریکہ نے اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں ابہام کی پالیسی کو برقرار رکھنے کے لیے مصر کے مشرق وسطی کو پاک بنانے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے سربین میں دعوت دی اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں فلسطین اور مشرق وسطی پر تحقیقی کام سے وابستہ اسکالر طارق سلیمان کو، اور میں نے ان سے پوچھا کہ عرب ممالک کے لیے یہ کتنی بڑی مایوسی ہے۔
اصل میں اس مرتبہ تھوڑا سا مختلف تھا اور کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی تھیں یونائیٹڈ اسٹیٹس سے۔ یہ مسئلہ تو 1990 سے یہ چل رہا ہے یونائیٹڈ نیشنز کے اندر، لیکن اس سے پہلے اتنی ہوپ کبھی نہیں ہوئی۔ اور چونکہ اس مرتبہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ساتھ تعلقات نہ اچھے ہونا، اور وہ بہت کلوز ہیں ایران کے ساتھ نیوکلیئر ایشو کے اوپر ایک ٹریٹی کرنے کے حوالے سے، تو اس لیے اس مرتبہ ایک ہوپ تھی، ایک امید تھی کہ شاید یونائیٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ اس مرتبہ اس کنسنسس کو ہونے دے اور یہ ریزولوشن پاس ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ عرب ممالک میں اس مرتبہ کچھ بہت ہی زیادہ اس سے مایوسی ہوگی کہ اگر ان حالات میں بھی امریکہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ شاید کبھی بھی اس کے لیے تیار نہ ہو، اور اس کی وہ دوگلی پالیسی جو ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ رہے گی۔
اچھا، تو اس تجویز کا پس منظر کیا ہے؟
اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح کہا کہ 1990 سے یہ یونائیٹڈ نیشنز میں یہ قرارداد پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ریویو بورڈ میں۔ ان عرب ممالک کا یہ خیال ہے کہ مڈل ایسٹ کا سارے کا سارا خطہ جو ہے وہ نیوکلیئر فری ہونا چاہیے، اس میں کوئی نیوکلیئر آرمز نہ ہو، ڈس آرمامنٹ کے کانٹیکسٹ میں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ صرف اسرائیل ہی ایک ایسا ملک ہے جو نیوکلیئر آرمز رکھتا ہے، تو اگر یہ سارے کا سارا علاقہ نیوکلیئر آرمز فری کر دیا جائے تو ان کے پاس زیادہ لیوریج ہے آج ایران کو کہنے کی بھی کہ آپ جو ہے نیوکلیئر فری ہوں، کیونکہ یہ ریجن اس طریقے سے۔ اور پھر جو ایک ایران کی نیوکلیئر آرمز کی وجہ سے جو ایک سو کالڈ نیوکلیئر آرمامنٹ کی وجہ سے جو ایک اندیشہ تھا کہ سنی ممالک جو ہیں سعودی عربیہ، یونائیٹڈ عرب ایمریٹس، ایجپٹ، تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی نیوکلیئر ہونے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے لیبیا نے کوشش کی تھی۔ وہ سب کوششیں جو ہیں ان کا خیال تھا کہ وہ پھر ان کی ضرورت نہیں رہے گی اگر نیوکلیئر فری زون قرار دے دیا جاتا ہے مڈل ایسٹ کو۔
اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جاری مذاکرات پر آج کے امریکی فیصلے کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟
بھئی یہ بڑا واضح ہے کہ ایران پہلے ہی یہ بات واضح کر چکا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے اس ساری ٹریٹی کے کانٹیکسٹ میں، اس ساری نیگوسیشنز میں۔ اگر وہ سنسیئر ہے تو وہ ایٹ لیسٹ نیگوسیشن کے مرحلے میں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ بات نہ صرف ایران کی حکومت ہے، علی خامنائی صاحب وہ بھی کر چکے ہیں سپریم لیڈر، ابھی حال ہی میں ان کے فورن منسٹر نے کہا ہے کہ جی اسرائیل آرمز جو ہیں ان کا ہونا ان اٹ سیلف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کو ہم ٹیبل پہ نہیں لا پا رہے، کہ یہ ویسٹ کی ایک دوگلی پالیسی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے پھر یہ ایک چیز بڑی واضح طریقے سے آ جانا کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس نیوکلیئر آرمز یا نیوکلیئر انرجی بھی نہ ہو جس کی وجہ سے شاید نیوکلیئر آرمز تک وہ ایک دن پہنچ سکے، اور دوسری طرف ہم اسرائیل جس کے پاس نیوکلیئر آرمز ہیں آلریڈی اور یہ صرف اور صرف ان کی ایک ٹریٹی ہے، ان کے ساتھ وہ باقاعدہ نیوکلیئر آرمز کی ٹریٹیز میں جاتے ہیں۔ 1969 میں یہ گولڈا میئر جو پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ نکسن کے درمیان یہ اگریمنٹ ہوا کہ اسرائیل جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کرے، اس کے عوض امریکہ جو ہے وہ خاموش رہے گا اور اس کو پروٹیکٹ کرے گا ان تمام جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد اوباما نے ابھی 2010 میں یہ ان کو گارنٹی دی تھی کہ وہ اسرائیل کو اس سلسلے میں یہ جو نیوکلیئر ایشوز ہیں اس سلسلے میں وہ اسی طرح پروٹیکٹ کرے گا جس طرح آج اس نے کی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے, اور یہ جو تھوڑا بہت کانفیڈینس ہے عرب سٹیٹس کو ابھی جو یونائیٹڈ سٹیٹس گلف سٹیٹس کے ساتھ سعودی عربیہ اور باقی ممالک کو یقین دہانی دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی اگر نیوکلیئر سے آرمز کی ڈیل ہوتی ہے ایران کے ساتھ تو وہ ان کو تحفظ دے گا. تو وہ جب آپ ایک طرف اس طرح کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ بلاک کرتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر کچھ امن ہو سکے, تو اس سے وہ آپ کی دوستی بھی مشکوک ہوتی ہے اور آپ کے جو انٹینشنز ہیں ان پہ بھروسہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
طارق سلیمان ہم سے بات کر رہے تھے, وہ اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں فلسطین اور مشرق وسطی پر تحقیق کے کام سے وابستہ اسکالر ہیں. پاکستان کے مرکزی بینک نے مالی سال 2014-15 کی آخری مالیاتی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس یا 1% کی کمی کی ہے, جس سے یہ اپنی تاریخ کی کم ترین سطح 7% ہو گئی ہے. یاد رہے کہ وفاقی بجٹ کا اعلان 5 جون کو ہونا ہے, اور اس سے پہلے شرح سود 1% کم کرنا جرأت مندانہ اقدام ہی کہلائے گا. تاہم کائیور پہلے ہی مالیاتی پالیسی سے تقریباً 50 بیسس پوائنٹس کم چل رہا تھا, اس لیے شاید اس میں کوئی خاص کمی واقع نہ ہو. اس فیصلے پر سرمایہ کاروں اور تجزیہ کاروں نے کچھ تحفظات ظاہر کیے ہیں. کراچی سے حسن قاسمی کی رپورٹ.
مرکزی بینک کے سربراہ اشرف محمود وتھرا نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا جاری کھاتوں کے خسارے میں تقریباً 50% کمی ہوئی ہے اور مہنگائی کی شرح انتہائی کم ہے, جبکہ شرح نمو میں بھی معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے. ان تمام وجوہات کی بنا پر عالمی مانیٹرنگ ایجنسیز کی جانب سے ریٹنگ میں اضافے کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھا ہے. دوسری جانب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجے جانے والی رقوم میں اضافہ اس کا سبب ہیں, حالانکہ بیرونی سرمایہ کاری میں کمی واقع ہوئی ہے. دوسری جانب معروف سرمایہ کار اور ایکڈی گروپ کے چیئرمین عقیل کریم ڈھیڈی نے اس فیصلے پر سوالات اٹھائے ہیں.
پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کیا اس کو افورڈ کر سکتی ہے, پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری اس کو افورڈ کر سکتی ہے, پھر سستا پیسہ ملتا ہے, اسپینڈنگ ہوتی ہے, تو کیا لوگوں کی انکم ہوگی کہ یہ اسپینڈنگ کر کے پے کر سکیں؟ جب اسپینڈنگ نہیں ہوگی تو اکنامی کی سائیکل رکے گی, سائیکل رکے گی تو گروتھ کم ہوگی, گروتھ کم ہوگی بے روزگاری ہوگی, تو بے روزگاری ہوگی تو پھر لو اینڈ آرڈر ایشو بنتا ہے, پھر لو اینڈ آرڈر ایشو ہوتا ہے تو ہم پھر وہ آپریشن کرنے نکلتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم لو اینڈ آرڈر پہ پیسہ زیادہ خرچ کر دیتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ بظاہر سرمایہ کار کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, مگر اس سے روپے کی قدر میں کمی کا بھی امکان ہے. اگر روپے کی قدر گری تو لوگ ڈالر خریدنے لگیں گے.
میرا انٹرسٹ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو, لیکن میرا انٹرسٹ ہے کہ میرا روپی بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. مجھے اگر 1% بچا کے میں 7% ڈیویلیوشن کھا جاؤں گا تو مجھے اینڈ آف دی ڈے نقصان ہے.
انہوں نے کہا کہ موجودہ پیداواری یونٹ بھی اپنی پوری استعداد سے کام نہیں کر رہے تو مزید یونٹ کیا لگائیں گے. تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے یہ قدم فوری طور پر اچھا ہی ثابت ہوگا. دوسری جانب ماہر معاشیات پرویز طاہر کا کہنا تھا کہ حکومت نے بجٹ سے پہلے ایک اچھا تاثر دینے کی کوشش کی ہے.
یہ بجٹ سے پہلے حکومت فیل گڈ فیکٹرز پیدا کر رہی ہے, اس میں یہ مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ بھی شامل ہے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر نے جلدی سے اناؤنس کیا اور اٹھ کر چلے گئے کوئی سوال جواب کی اجازت دیے بغیر. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ گھٹانے سے انویسٹمنٹ نہیں بڑھتی, خاص طور پہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ کافی دیر سے بلکہ وہ گر رہی ہے, اور اس سے سیونگز بھی افیکٹ ہوں گی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ حکومت چونکہ سب سے بڑی بورور ہے, تو سب سے بڑا فائدہ حکومت کو ہی ہوگا اس شرح سود کے گرانے کا, کہ اس کو جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ کم ہو جائے گی.
شرح سود کم کرنے سے سیونگ سکیمز پر کیا اثرات ہوں گے؟
دیکھیں, جو سیونگز جنہیں ہم نیشنل سیونگز کہتے ہیں, جو حکومت کی سکیمز ہیں, ان میں کوئی ایسے لوگ سیو کرتے ہیں جو وہ پورٹ فولیو مینجمنٹ نہیں کرتے کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جائے, وہاں سے اٹھا کے یہاں لے جائے. وہ تو ایک طرح سے اس کا اثر ان پہ سوائے اس کے کہ ان کی آمدنی کم ہو جائے گی, یہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن ایک جنرل اناؤنسمنٹ افیکٹ تو ہے نا, کہ سیو کرنا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے.
جبکہ معاشی تجزیہ کار محمد سہیل نے اس قدم کو اہم قرار دیا, اس کی وجہ بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا.
کافی اہم ہے کیونکہ اتنا کم انٹرسٹ ریٹ یا سود کی شرح بہت عرصے بعد دیکھی گئی ہے. بظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت काफी कॉन्फिडेंट है कि महंगाई की शरह कम रहेगी और रिजर्व के लेवल अच्छे ही रहेंगे। हुकूमत ने ये तय कर लिया है, बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत चाह रही है कि जीडीपी की ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़े, क्योंकि अब तक पिछले 5-6 साल में जीडीपी ग्रोथ 4% जैसे कम ही रही है। तो हुकूमत की बोरिंग रिक्वायरमेंट कम हो गई है, इसकी वजह से हुकूमत टीबिल ऑप्शन में बहुत कम पैसा बोरो कर रही है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट मनी मार्केट में वैसे ही गिर चुके थे।
तहम माजी में पाकिस्तान में कम शरह सूद से बैंकों से गाड़ियां या दीगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की लीज में इजाफा देखा गया है, क्या इस बार ऐसा नहीं होगा? मोहम्मद सुहेल इससे मुत्तफिक नहीं।
2008 का जो क्राइसिस था, इसके बाद काफी कवानीन भी कंज्यूमर फाइनेंसिंग से रिलेटेड तब्दील हुए हैं और बैंक भी जरा कॉशियस हैं, तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग में ग्रोथ जरूर आएगी, मगर मुझे नहीं लगता इस दफा बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी।
तजियाकारों के मुताबिक मजमूई तौर पर हुकूमत ने एक रिस्क लिया है जो महंगा भी पड़ सकता है। हसन काजमी, बीबीसी कराची।
सरबीन बीबीसी उर्दू सर्विस से पेश किया जा रहा है।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ आईएसआई के पास, एमआई के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरबीन सुना कीजिए।
और अब खेलों की खबरों के साथ सवालास।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच वकार यूनस ने कहा है कि अपनी सरजमीन पर अपने ही मुल्क में क्रिकेट के मद्दाहों के सामने खेलना और फिर फतह अपने नाम करना सोने पर सुहागा है। पाकिस्तानी टीम ऑफ स्पिनर सईद अजमल की कमी शिद्दत से महसूस करती है। उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए नजरअंदाज कर दिया गया था और 3 वनडे मैचेस की सीरीज में भी उनकी शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल कल लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर पाकिस्तानी टीम इस मैच में जिम्बाब्वे को हराने में कामयाब हो गई, तो वो ICC की आलमी T20 रैंकिंग में अपनी 5वीं पोजीशन बरकरार रखेगी। लेकिन अगर जिम्बाब्वे ने कल का मैच जीत लिया तो पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग 7वें नंबर पर चली जाएगी। उधर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान लॉर्ड्स में जारी पहले क्रिकेट टेस्ट का आज तीसरा दिन है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के 13वें बल्लेबाज हैं जिन्होंने आज लॉर्ड्स में टेस्ट सेंचुरी स्कोर की है। श्रीलंका में खवातीन की क्रिकेट टीम में शमूलियत के बदले में हुक्काम की जानिब से उनसे मुबैना तौर पर सेक्स का मुतालबा किया गया और कुछ खवातीन प्लेयर्स को सिर्फ इसलिए टीम से निकाल दिया गया कि उन्होंने खेलों के हुक्काम के साथ सेक्स से इनकार कर दिया था। श्रीलंका में खेलों की वजीर रोजी सेननायके ने कहा है कि ये एक शर्मनाक वाकया है जिसकी रोकथाम के लिए कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन कल से पेरिस में शुरू हो रहा है और कोलकाता में इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम्स मध्य मुकाबल हैं। फार्मूला 1 कार रेस में कल होने वाली मोनाको ग्रां प्री से कब आज की आखिरी प्रैक्टिस रेस में फिरारी टीम के ड्राइवर सेबास्टियन फेटल ने सरे फहरिस्त टाइमिंग दी, लेकिन क्वालिफाइंग राउंड में निको रोसबर्ग पहले, लुइस हैमिल्टन दूसरे और सेबास्टियन फेटल तीसरे नंबर पर रहे।
खेलों की खबरें सुना रही थी सवानाज। अभी मैं आपको फीचर सुना रही हूँ bbcurdu.com से। साइंसदानों ने ये राज अफशा किया है कि मकड़ा मकड़ी को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए सुरीली आवाजों का सहारा लेता है। इसकी तफसील bbcurdu.com पर पढ़ सकते हैं। सरबीन के निस पर वक्त हुआ है आलमी खबरों का, सुनिए शुमाइला खान से।
مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک خطہ قرار دینے کی تجویز پر بلائی جانے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس اختلافات کی وجہ سے ناکام ہو گئی ہے۔ پاکستانی چینل بول کے صدر اور ایڈیٹر ان چیف کامران خان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ ایگزٹ کے خلاف تحقیقات کی وجہ سے فوری طور پر بول سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مالی سال 2014-15 کی آخری مالیاتی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں 1% کی کمی کر دی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے یمن بھیجے گئے ایک امدادی جہاز کو سعودی عرب نے جبوتی سے زبردستی واپس روانہ بھجوا کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کو غربت اور مظالم کے باعث ترک وطن کرنے والے پناہ گزینوں کو بچانے کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سہرین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ ایگزیکٹ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں بین الاقوامی اداروں سے مدد لی جائے گی۔ وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں ایگزیکٹ کیس سے متعلق ایک اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایگزیکٹ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ چند دنوں میں ہی کر لیا جائے گا۔
اب تک کی جو پیش رفت ہے اس کی روشنی میں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ 7 سے لے کر 10 دن تک جو انیشیل انکوائری ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ گویا ایف آئی آر رجسٹر ہونی ہے یا نہیں ہونی، اس کا آئندہ 7 سے 10 دنوں کے اندر مکمل اور واضح فیصلہ آپ کے سامنے ہوگا۔
چودھری نثار علی خان نے کہا کہ میٹنگ میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ کیا ایف آئی اے معاملے کی مکمل تحقیقات کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات مثبت انداز میں آگے بڑھی ہیں اور چونکہ یہ کیس بیرون ملک بھی اہم ہے، اس لیے بین الاقوامی اداروں کی مدد لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔
منسٹری آف انٹیریئر، کچھ ایسے حقائق سامنے آئے ہیں جس کی وضاحت کے لیے آئندہ 2 روز میں امریکی ایجنسی ایف بی آئی کو خط لکھ رہی ہے تاکہ وہ ایف آئی اے کی امریکہ میں جو کچھ ہوا ہے یا جو شواہد سامنے آئے ہیں اس میں لیگل اسسٹنس دے۔ اس کے علاوہ جو کیس اس وقت چل رہا ہے اس کی تشریح کے حوالے سے انٹرپول سے بھی ہم باقاعدہ ایک قانونی درخواست کر رہے ہیں۔
چودھری نثار نے کہا کہ تفتیش انتہائی حساس مراحل میں ہے جس کا مرکز ابھی اسلام آباد اور کراچی ہی ہے، مگر یہ انکوائری وسیع بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذاتیات پر تنقید کے لیے میڈیا کا استعمال نہ کیا جائے اور ایف آئی اے کے ذرائع کا حوالہ نہ دیا جائے۔
میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کئی ایسی خبریں چل پڑتی ہیں جو تحقیقات کو منفی افیکٹ کریں گی۔ کچھ میڈیا چینلز میں ایف آئی اے کے ذرائع کا حوالہ دے کر خبریں چلتی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ اس تحقیقات کو افیکٹ کریں گی۔
پاکستان کے وزیر خارجہ چودھری نثار علی خان کی میڈیا سے کی گئی گفتگو آپ نے سنی۔ عراقی حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور شیعہ ملیشیا نے دولت اسلامیہ سے صوبہ انبار کے دارالحکومت رمادے کا قبضہ واپس لینے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت لڑائی رمادے کے مشرق میں واقع شہر حسیبہ میں جاری ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ عمر آفریدی سنا رہے ہیں۔
گزشتہ اتوار کو دولت اسلامیہ نے رمادی پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد عراقی وزیراعظم ڈاکٹر حیدر العابدی نے شہر کو آزاد کروانے کے لیے شیعہ ملیشیا سے مدد مانگی تھی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی نے عراقی پولیس کے ایک اعلی افسر کے حوالے سے خبر دی ہے کہ رمادی سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع حسیبہ کے قصبے کو آزاد کرانے کے لیے فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق حسیبہ کے فوجی اڈے سے سیکیورٹی اہلکاروں کو روانہ ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ ملیشیا کے 3000 اہلکار بھی شہر میں موجود ہیں اور رمادی شہر سے دولت اسلامیہ کا قبضہ ختم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوسری جانب عراقی حکام نے اس اہم پل کو بند کر دیا ہے جس کے ذریعے لوگ رمادی سے نقل مکانی کر کے دارالحکومت بغداد میں داخل ہو رہے تھے۔ رمادی پر دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کا قبضہ ہونے کے بعد 40,000 سے زیادہ لوگ شہر چھوڑ چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایک رابطہ افسر ڈومینک بارش نے رمادی سے نقل مکانی کرنے والے ان افراد کی پریشانیوں اور مشکلات کے بارے میں بی بی سی کو بتایا کہ بے گھر ہونے والے ان افراد میں خواتین، بوڑھے اور بیمار بھی شامل ہیں، جنہیں بغداد میں داخل ہونے والے پل کے قریب روک دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس مقام پر ان لوگوں کو روکا گیا ہے وہاں پینے کے پانی کی کمی ہے جس کی وجہ سے کئی بچوں کی ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، جبکہ رمادی میں پھنس جانے والے شہریوں کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ جمعے کو عراق کے نائب وزیر اعظم صالح المطلق نے خبردار کیا تھا کہ دولت اسلامیہ کے ساتھ جنگ اب مقامی مسئلہ نہیں رہا۔ اس ضمن میں انہوں نے بین الاقوامی برادری سے بھی مداخلت کی اپیل کی تھی۔ ادھر امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ شام میں پلمائرہ اور عراق میں رمادی پر دولت اسلامیہ کے قبضے سے شدت پسند تنظیم کے خلاف جاری مہم کو دھچکا لگا ہے، تاہم صدر اوباما کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ یہ جنگ ہار رہا ہے۔ رمادی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسند شہر پر اپنا قبضہ جمانے میں مصروف ہیں اور انہوں نے نہ صرف دفاعی مورچے قائم کر لیے ہیں بلکہ شہر میں بارودی سرنگیں بھی بچھا دی ہیں۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عمر آفریدی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی کلات اور مستونگ کے اضلاع میں چند روز بیشتر سرچ آپریشنز کے دوران 20 افراد کی ہلاکت کے خلاف قوم پرست جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ نے کوئٹہ شہر میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم۔
یہ مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہوا جس میں پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ مظاہرے کے شرکا نے اس موقع پر یہ نعرے لگائے، مظاہرے شرکا سے بی این پی کے رہنماؤں نے خطاب بھی کیا۔ پارٹی رہنماؤں نے موجودہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ الزام عائد کیا کہ قوم پرستی کے دعوے دار جماعتوں کے دور حکومت میں سیکورٹی فورسز کی آپریشنوں میں تیزی لائی گئی ہے۔ پارٹی کے رہنما اختر حسین لانگا نے کہا کہ گزشتہ دنوں کلات اور مستوں کے مختلف علاقوں میں جن افراد کو مارا گیا وہ بے گناہ تھے۔
جن کو انہوں نے گرفتار کر کے ایک دن پہلے لے گئے اور دوسرے دن میدان میں ان کو گولیاں مار کے پھینک دی گئی، تو یہ آپریشن کے نام پہ بلوچ قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے، بلوچ نوجوانوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
دوسری جانب سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے افراد عسکریت پسند تھے۔ گزشتہ روز کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرنٹیئر کور بلوچستان کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل بریگیڈیئر طاہر محمود کا کہنا تھا،
اس پہ ہم نے ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کیا جوہان اور اسپلنجی اور ہربوئی کے علاقے میں۔ اس میں بہت سے اہم کمانڈر بھی مارے گئے ہیں جس میں 20 شرپسند ہم نے ہلاک کیے ہیں اور متعدد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں جس میں اہم لوگ بھی شامل ہیں۔
بی ایم پی کے مظاہرے شرکا نے مطالبہ کیا کہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن بند کیے جائیں اور تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
یہاں پر سیربین میں ذرا ایک ہٹ کر موضوع پر بات کرتے ہیں۔ محمد منیر، کام کرنے والے یا مال بردار جانوروں کی فلاح و بہتری کے لیے مخصوص ادارے بروک ہسپتال برائے حیوانات سے وابستہ ہیں، آج لندن میں ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے تو میں نے ان سے معلوم کیا کہ ان کا ادارہ کس طرح ان حیوانات کی فلاح و بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔
یہ جی، پہلے میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دینا چاہوں گا اس ادارے کے بارے میں۔ یہ ادارہ ہے، اس کو کہتے ہیں بروک ہاسپٹل فار اینیملز، اور یہ دنیا میں 13 کنٹریز میں یہ ابھی کام کر رہے ہیں اور اس میں پاکستان میں بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پہ ہم جو اینیملز، یعنی کہ وہ اینیمل جو مال برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جن کو ہم ایکوائن اینیملز کہتے ہیں، جس میں گھوڑا، خچر اور گدا شامل ہے، وہ اس کی فلاح، اس کی بہبود کے لیے اور اس کی ویلفیئر کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔
تو آپ نے جیسا کہ کہا کافی ملکوں میں آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے ادارے کی تاریخ کیا ہے، کب سے آپ نے یہ کام کرنا شروع کیا؟
ادارے کی تاریخ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ 1934 میں، 1934 میں یہ ادارہ جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا تھا، کائرو میں یہ کام سٹارٹ ہوا تھا۔ اینڈ اس کی جو سٹارٹ کرنے والی خاتون تھی ان کا نام ڈوروتھی بروک، اینڈ وہ ایک سرونگ بریگیڈیئر، برٹش بریگیڈیئر جو کہ اس وقت کائرو میں کام کر رہے تھے، ان کی وہ بیگم تھی۔ تو اس وہاں پہ ورلڈ وار ون کے جو کچھ ہارسز تھے جو وہاں پہ مال برداری کے لیے کام کرتے تھے، اور ان کے لیے انہوں نے دیکھا بڑے سخت کٹھن قسم کے حالات میں وہ کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کے ذہن میں یعنی ڈوروتھی بروک کے ذہن میں یہ آیا کہ بھی میں ان کی ویلفیئر کے لیے بھی کوئی کام کروں. سو دیٹس ہاؤ یہ اسٹارٹڈ دیئر.
اچھا محمد منیر, اب زیادہ تر مال برداری لوڈرز کے ذریعے ہوتی ہے, تو مال برداری کے حیوانات کا کیا مستقبل ہے؟
دیکھیں مال برداری مستقبل تو یہ ہے کہ جو وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ فار فلنگ ایریاز ہیں یا ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں میکنائزیشن ابھی نہیں ہوئی ہے اور لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ایک میکنائز قسم کی جو ٹرانسپورٹ ہے, تو یہ ایک بڑی چیپ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جس میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ مال یا اور کوئی اینی چیز, کوئی کنسٹرکشن مٹیریل ہو سکتا ہے, آپ کا جو فیلڈ سے آپ نے جو آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ تک لے جانا ہے. پھر گرین مارکیٹ میں یہ کام کرتے ہیں, وہ ویجیٹیبل مارکیٹس میں کام کرتے ہیں, کنسٹرکشن مٹیریل جہاں پہ سیل پرچیز ہوتا ہے وہاں پہ یہ کام کرتے ہیں, اور اسپیشلی برک کلنز یعنی کہ بھٹوں پہ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو ہمارے کنٹریز جیسے کہ پاکستان, انڈیا, نیپال, افغانستان, اس ریجن میں دیکھیں تو ان کی ابھی بھی بڑی اچھی ویلیو ہے اور بڑی اچھی سروس دے رہے ہیں یہ لوگوں کو, ہیومینٹی کو یہ بہت اچھی سروس دے رہے ہیں.
اچھا تو آپ معاشرے میں مال بردار حیوانات کی بہتری کے لیے ان کی آگاہی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیں وہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں ان کے اونرز کے ساتھ, یعنی کہ وہ جانور جو مالک جو ان کے مالک ہیں ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ان جانوروں کو رکھنے کے لیے کون سی اچھی پریکٹسز ہیں اور کون سے ایسے پریونٹیو میئرز ہیں جو وہ لیں گے تو اس سے ان کا جو جانور ہے وہ بیمار نہیں ہوگا. اس کے علاوہ پھر ہم جو گورنمنٹ کے پیرا جو ویٹس ہیں یعنی کہ جو ویٹنری ڈاکٹر ہیں گورنمنٹ کے اور پیرا ویٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کام کرتے ہیں اور ان کو ہم بھی جو ان جانوروں کو علاج معالجے کے لیے ان کی بھی ہم آگاہی دیتے ہیں, ان کو ہم ٹیچ کرتے ہیں.
اچھا.
کہ ان اینیملز کو کیسے
کوئی ٹریننگ دیتے ہیں آپ؟
جی ہمارا ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے, جیسے پاکستان ہے, پاکستان کی میں بات کروں گا تو پاکستان میں جو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹس ہمارے پنجاب کے ہیں, سندھ کے ہیں اور اسی طرح کے پی کے میں بھی وہاں پہ ان کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہے اور اس پارٹنرشپ کے تحت ہم ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کو کیسے اچھا مینیج کرنا ہے, کیسے ان کو ٹریٹ کرنا ہے.
ہم سے بات کر رہے تھے محمد منیر, جو کہ مال برداری جانوروں کے فلاح و بہتری کے لیے مخصوص ادارے بروک ہسپتال برائے حیوانات سے وابستہ ہیں. سیربین میں اب وقت ہوا ہے ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا, سنیے شکیل اختر سے.
1990 کے عشرے میں سابق یوگوسلاویہ میں خانہ جنگی کے دوران بوسنیا کے دارالحکومت سراجیوو پر سرب فوج کا قبضہ تھا. سرب پوزیشن پر امریکہ کی زبردست بمباری کے بعد جب بوسنیا میں اقوام متحدہ کی امن فوج داخل ہوئی تو وہاں موجود سرب جنرل نے پوری شدت کے ساتھ یو این کی فوج کے جنرل کو روکنے کی کوشش کی. سرب جنرل نے کہا کہ وہ یوگوسلاویہ کی فوج کا کمانڈر ہے اور صرف اسے اختیار حاصل ہے کہ کون اس خطے میں داخل ہو اور کون نہیں. جب اس نے یو این کے کمانڈر سے پوچھا کہ آپ کس کے حکم سے یہاں آئے ہیں تو کمانڈر نے جواب دیا کہ ہم یہاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے حکم سے آئے ہیں اور ہمیں یہاں کوئی نہیں روک سکتا. سرب کمانڈر کو پیچھے ہٹنا پڑا. اقوام متحدہ کی فوج کی موجودگی سے ہزاروں انسانوں کی جانیں بچائی جا سکیں اور آنے والے برسوں میں کرویشیا, بوسنیا, ہرزیگووینا اور کوسوو جیسے نئے ممالک اقوام متحدہ کی نگرانی میں وجود میں آئے. اقوام متحدہ اب بھی افریقہ کے بعض شور زدہ علاقوں میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے ممالک کا یہ سب سے بڑا ادارہ کمزور پڑ چکا ہے. ایک وقت تھا کہ کسی بھی اہم بین الاقوامی معاملے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی طلب کی جاتی تھی, بڑے بڑے رہنما اس کے بحث و مباحثے میں حصہ لیا کرتے تھے اور اس کی قراردادیں اہمیت کی حامل ہوتی تھیں. اقوام متحدہ کی رٹ اب ٹوٹ چکی ہے. یہ عالمی ادارہ بھی اب عراق کی حکومت کی طرح بے اثر ہو چکا ہے. آج ہزاروں بوڑھے بچے, عورتیں بے سہارگی کے عالم میں رمادی اور پالمیرا کے خونخوار حملہ آوروں کے مظالم سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے ہیں اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں. کوئی قرارداد نہیں ہے, کوئی فوج نہیں. پاکستان سے لے کر افغانستان, یمن اور سعودی عرب تک ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. سلامتی کونسل میں اب کوئی بحث نہیں ہوتی. برما میں 12 لاکھ مسلمان نسل کشی سے گزر رہے ہیں. روہنجیا مسلمانوں کے علاقوں کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے. ان کو اقتصادی طور پر محروم کیا جا رہا ہے. زمین, شہریت اور قومیت کے حق سے وہ محروم ہیں. اس وقت وہ اپنے ہی خطے میں اپنی زمین پر یرغمال بنے ہوئے ہیں اور جو بچ کر بھاگ رہے ہیں انہیں کھلے سمندر میں خوفناک موت کا سامنا ہے. دو چار رسمی بیانات کے علاوہ پوری دنیا بے مروتی کے ساتھ جبر و ظلم کا یہ تماشا برسوں سے دیکھ رہی ہے. یہاں جنوبی ایشیا میں بھارت اور بنگلہ دیش نے لاکھوں لوگوں کو درجنوں نام نہاد ہند بنگلہ انکلیو میں 40 سال سے زیادہ عرصے سے قید میں رکھا ہوا ہے. انہیں ان علاقوں سے نکلنے کی آزادی نہیں ہے. انہیں بجلی، پینے کا پانی اور دواؤں تک سے محروم رکھا گیا. ان خطوں کے باشندوں کے ساتھ دونوں ملکوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے ان سے اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے چارٹر کے ہر پہلو کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن ان غریب انسانوں کے لیے کبھی کوئی آواز نہیں اٹھتی. دوسری عالمی جنگ کے بعد اقوام متحدہ ایک مؤثر عالمی ادارہ تھا جس نے ملکوں کے تنازعات اور انسانی معاملوں میں اہم کردار ادا کیا. لیکن سر جنگ کے خاتمے کے بعد دنیا میں جو نظام وجود میں آ رہا ہے اس میں نہ صرف یہ کہ امریکہ کا اثر و رسوخ رفتہ رفتہ کم ہو رہا ہے بلکہ اقوام متحدہ کا کردار بھی عالمی معاملات میں محدود ہوتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ صومالیہ، نائجیریا، سیریا اور عراق کے بعض خطوں پر سیاسی جماعتوں کا نہیں قاتل گروہوں کا قبضہ ہو رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جب آنے والے دنوں میں دنیا کے بعض خطوں میں زبردست ٹکراؤ اور خونریزی کا اندیشہ ہے، اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے کا کمزور ہونا انسانی نسل کے لیے ایک تاریخ پہلو ہے. اقوام متحدہ کے کمزور ہونے کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا میں انسانی ہمدردی کے جذبات بھی اب کمزور پڑنے لگے ہیں اور انسانی قدریں شکست کھانے لگی ہیں. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
امریکی سینٹ نے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ذریعے وسیع پیمانے پر فون ریکارڈ اکٹھا کرنے کے خلاف ایک بل کو روک دیا ہے. اس کی تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. سربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں. وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹ میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹ میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے اور سربین میں اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا. ترتیب و پیشکش نصرت جہاں.
بی بی سی.
ماشاء اللہ سے یاد آیا کہ قطرینہ کیف کا تعلق کشمیر سے ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک مجھے کشمیر یا قطرینہ کیف کیوں یاد آ گئی. دراصل قطرینہ کو یاد کیا ہے بجرنگی بھائی جان، میرا مطلب ہے سلمان خان نے.
آجا میں ہواؤں پہ بٹھا کے لے چلوں، تو ہی تو میری دوست ہے.
سلمان چند روز پہلے تک فلم بجرنگی بھائی جان کی شوٹنگ کے لیے کشمیر میں تھے، تو کشمیر کی تعریف کرتے کرتے انہوں نے ماشاءاللہ کہا اور ساتھ ہی بول اٹھے، یاد آیا قطرینہ کیف کا تعلق بھی کشمیر سے ہے.
پلیز ویلکم قطرینہ کیف اوریجنلی فرام کشمیر اینڈ دین لندن اینڈ دین انڈیا.
یعنی بے خیالی اور بے ساختگی میں بھائی جان قطرینہ کیف کا نام لے بیٹھے. ان کی اس حالت پر یہ شعر پڑھنے کو دل کرتا ہے. عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے. یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں. آپ سنیے گا کہ بامبے ویلویٹ کی ناکامی کے بعد رنبیر کپور کی اگلی خواہش کیا ہے، اور شروتی حسن کا کہنا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ کا زمانہ ہے، 10 بوائے فرینڈز بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور ارباز خان کیا کہتے ہیں پاکستانی فنکاروں کے بارے میں. بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں تو ہم آپ کو سنوائیں گے ہی، کیوں نہ پہلے بات کریں اس ہفتے کی ریلیز ہونے والی فلم تنو ویڈ منو ریٹرنز کی. تنو ویڈ منو نے تو پہلے ہی دھوم مچائی تھی، اب اس کے سیکول کے پروموز نے دھمال مچا رکھا تھا اور سب کی زبان پر نام تھا کنگنا رناوت کا. بنو
देखते हैं फिल्म क्रिटिक क्या कहते हैं फिल्म के बारे में।
बहुत कम होता है कि सीक्वल देख के मजा आ जाता है, बल्कि मुझे तो लगा कि सीक्वल जो है और भी बेहतरीन है पहले वाली से। यहाँ पे कहानी तो वही है, माधवन है और जिमी शेरगिल जिनसे उनकी शादी होने वाली थी पहली फिल्म में नहीं होती है और फिर माधवन से हो जाती है। तो इसमें 4 साल बाद का वक्त दिखाया गया है कि 4 साल पहले माधवन और कंगना रनौत की शादी जो हुई थी वो अब टूटने वाली है। वो लंदन में रह रहे हैं और उनके बीच बहुत ज्यादा मतभेद हो चुका है, यहाँ तक कि डिवोर्स की नौबत आ गई है और इस वजह से वो लोग वापस आना चाह रहे हैं। और वो जब इंडिया वापस आते हैं, कानपुर की कहानी है, तो जब कानपुर वापस आते हैं तो वहां पर जब वो दोबारा जिमी शेरगिल से मिलते हैं और उसके साथ साथ एक और कंगना रनौत का कैरेक्टर है जो दिल्ली में दिखाया जाता है, वो कोई बहन नहीं है लेकिन वो बिल्कुल अलग किस्म की कंगना रनौत दिखाई गई है, जिसकी वजह से कहानी में काफी ट्विस्ट आते हैं। मुझे फिल्म अच्छी लगी इसलिए मैं तनु वेड्स मनु रिटर्न्स को 5 में से 3.5 देना चाहूंगा।
पब्लिक को फिल्म कैसी लगी?
हाँ, बहुत अच्छी लगी।
पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 पहली बार कोई मूवी अच्छी लगी।
कंगना का डायलॉग,
डबल रोल में दोनों में हिट रोल किया उसने।
पप्पी वाज रियली गुड।
स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू नो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट।
5।
क्या बात है कंगना, आपकी तो निकल पड़ी।
मैं पहली बार प्यार में नहीं पड़ रहा था ना।
कुसुम, हम थोड़े बेवफा क्या हुए, अब तो बच्चलन हो गए।
साउथ की फिल्मों में धूम मचाने वाली श्रुति हसन हाल ही में फिल्म गब्बर में अक्षय कुमार के साथ नजर आई थीं। ये फिल्म तो नाकाम रही लेकिन श्रुति इस साल कई फिल्मों की तैयारी में मसरूफ हैं। क्यों ना हो, उनका कहना है आजकल मल्टीटास्किंग का जमाना है।
अभी लाइफ में सब लोग मल्टीटास्कर्स हो गए, टीवी देख रहे, फोन पे बात कर रहे और व्हाट्सएप कर रहे हैं एक ही टाइम पे। सो आई थिंक इट्स नॉर्मल। हमारा एक्सपोजर भी ऐसा है कि यू नो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, तो इसीलिए लोग 10 बॉयफ्रेंड भी रखते हैं, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। इट्स नॉट कि हाँ भाई इफ यू आर अ शेफ यू मस्ट बी अ शेफ, ऐसी बात नहीं है। नाउ यू कैन ब्रांच आउट।
वेल डन श्रुति, लगी रहे। रणबीर कपूर के सितारे लगता है आजकल गर्दिश में हैं, पहले बेशरम और अब बॉम्बे वेलवेट की नाकामी। इस फिल्म से रणबीर कपूर की जो उम्मीदें थी उन पर तो पानी फिर गया, क्योंकि फिल्म अच्छी खासी नाकाम रही। तो अब आगे क्या इरादे हैं आपके?
मुझे एक विलेन का रोल करना है, जहां ऐसी कोई सोच नहीं कि विलेन क्यों बनाए। तो पूरे फिल्म में वो अमीर है, उसके पास एक हॉट लड़की है, अच्छी गाड़ियां हैं, सिर्फ एंड में उसको मरना पड़ता है। मुझे वैसी फिल्म करनी लगती।
वैसे रणबीर, बड़ी कार और हॉट गर्लफ्रेंड तो आपके पास भी है, रही बात फिल्मों की तो बुरा वक्त किस पर नहीं आता? इंडस्ट्री को दबंग और दबंग 2 जैसी फिल्में देने वाले अरबाज खान का कहना है कि बॉलीवुड में पाकिस्तानी फनकारों का हमेशा ही खैर मकदम किया जाता रहा है और वो आगे खुद अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी फनकारों को मौका देते रहेंगे, जैसा कि उन्होंने अपनी फिल्म गॉडफादर में किया था। तो आगे क्या ये सिलसिला जारी रहेगा अरबाज?
Why not? I mean, अभी भी हिंदुस्तान में बहुत से पाकिस्तान के अच्छे टैलेंट हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। They're most welcome. I have, like you said, अभी आपने गॉडफादर एक फिल्म थी उसका जिक्र किया, तो उसमें पाकिस्तान के कुछ टैलेंट थे, you know, we were part of it. All that is there. Yeah, so if there is ever an opportunity to either have Pakistani actors, talent to work together or probably make a film in Pakistan or collaborate in a certain way, yes, those boundaries are now they're there to be explored, you know.
थरकी तक तो ठीक था, अब आमिर खान मचाने वाले हैं दंगल, वो भी पहलवान बनकर।
दिल तोड़ूं हड्डी भी, कंफू खेलूं कबड्डी भी।
अपनी अपकमिंग फिल्म दंगल के लिए आमिर को अपना वजन काफी बढ़ाना पड़ा। तो आमिर, कितना वजन बढ़ाया है आपने?
आई एम 95 किलोस, ट्रस्ट मी। ऑन अ डेली बेसिस माय बॉडी इज कैरिंग 27 किलोस एक्स्ट्रा देन इट शुड। That means my heart is pumping for 27 kilos extra. My joints are carrying 27 kilos extra. My organs are working for 27 kilos extra. Health ke liye achha nahi hai.
95 kg. Amit, lagta hai ab 100 crore to paar kar hi jayenge.
Hangover teri yaadon ka hai.
सलमान खान का हैंगओवर है किसी हीरोइन के सर से कैसे उतर सकता है। सलमान खान ने अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म हीरो के लिए जब जैकलिन फर्नांडिस से एक स्पेशल गाने की बात की तो वो कहाँ इनकार करने वाली थी।
No, unfortunately, they could not fit the song into the movie as it was taking a lot of time. It was making the movie too long. I think Salman is going to keep that song for like another movie.
Kyun na ho Jacqueline, industry mein kick ki zarurat kise nahi hoti. आवाज को किसी तारुफ की जरूरत है तो पहचान गए ना आप। जी हाँ, ये है पंकज उधास जो गजल गायकी में खुद अपना एक मुकाम रखते हैं।
छम छम करके कहते हैं ये पायल या के बोल।
64 साला पंकज उधास का ताल्लुक गुजरात से है। यूं तो उनकी तालीम मुंबई में हुई और उर्दू से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, तो वो गजल सिंगर कैसे बने, कहाँ सीखी उर्दू उन्होंने।
कॉलेज में पढ़ता था, वो भी बम्बई में सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था जहाँ उर्दू से कोई रिश्ता नाता नहीं था हमारा, पता नहीं, लेकिन इस जबान की कुछ ऐसी खास कशिश है मुझे लगता है कि जिससे मैं खींचा चला आया उस जबान की तरफ और बाद में मैंने सीखना शुरू किया और वहाँ से शुरुआत हुई मेरी।
कीजिए बातें धड़कने कोई सुन रहा।
पंकज पर हमेशा से ही गजल गाने की धुन सवार थी और वो इसी सिन तवज्जो देते रहे, लेकिन इब्तदाई 10 सालों में उन्हें इस सिलसिले में किसी तरह की कामयाबी ना मिली, जिसके बाद वो सब कुछ छोड़कर परदेश चले गए। वहाँ उन्होंने स्टेज शोज करने शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कामयाबी मिलने लगी और लोग उन्हें पहचानने लगे, जिसके बाद एक बार फिर वो किस्मत आजमाने इंडिया चले आए।
तो वहाँ पे एक साल रहने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैं क्यों अपना वक्त जो है वो जाये कर रहा हूँ, तो मैं लौटा वापस लौटा तो 78 से फिर वही संघर्ष और वही स्ट्रगल शुरू हुआ। लेकिन जाके 1979 में मैंने फिर मेरा पहला एल्बम बनाया जिसका उन्वान था आहट। आहट के बाद मैंने एक एल्बम किया मुकर्रर के नाम से और ये मेरी जिंदगी का जिसको कहें कि एक टर्निंग पॉइंट था कि जहां से शोहरत आप जो पूछ रही थी कि जहां से मुझे ऐसा लगा कि ये शायद सही एल्बम है कि जहां मेरी शोहरत जो है वो उस जगह पे पहुंची जहां मैं चाहता था पहुंचना चाहिए।
फिल्म नाम के गाने चिट्ठी आई है ने उन्हें रातों रात एक बड़ा सिंगर बना दिया। पंकज उधास की गजलों में सबसे ज्यादा जिक्र मैखाने का होता है।
मैखाने से शराब से साकी से जाम से अपनी तो जिंदगी शुरू होती है शाम से।
मैखाने, पैमाने और शराब पर जितनी गजलें और गाने पंकज ने गाए हैं उतने शायद ही किसी सिंगर ने गाए हो।
हुई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया।
पंकज का कहना है कि गायकी के किसी भी शोबे में कामयाबी के लिए जबान का जानना बहुत जरूरी है।
सबसे अहम पहलू गजल गायकी का है जबान, तो ये बहुत जरूरी है कि जो कोई फनकार गजल गाता है वो जबान से वाकिफ हो, लेकिन उसके अलावा रूह होनी चाहिए। रूह आती है मेरे ख्याल से एहसास, किसी भी लफ्ज को या तो किसी भी शेर को महसूस करना, उसमें उतरना, उसको सही में महसूस करना कि ये शायर ने क्या कहना चाहा, तो तब जाके उसको आप अदा कर सकते।
जिए तो जिए कैसे।
गजल गायक पंकज उधास चाहे पर्दे पर ज्यादा सरगर्म ना भी हों, लेकिन उनकी गजलें आज भी लोगों के कानों में रस घोलती हैं।
चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको? तो अब मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब गंगा।
सेरबिन में यहाँ आपको ऑनलाइन bbc.com का एक दिलचस्प फीचर सुना रही हूँ। अगर आप मोबाइल फोन के कैमरे से बड़े मंजर की तस्वीर खींचना चाहते हैं तो सेल्फी स्टिक को भूल जाइए और हाथी की मदद लीजिए। कुछ ऐसा ही हुआ कनाडा से ताल्लुक रखने वाले 22 साला क्रिश्चियन लॉब्लॉन्ग नामे नौजवान के साथ। जो नौजवान इन दिनों थाईलैंड में तातीलात गुजार रहा है, क्रिश्चियन एक हाथी को केला खिला रहे थे जब हाथी ने उनके मोबाइल से सेल्फी बना डाली। क्रिश्चियन लॉपलोंग बताते हैं कि जब मेरे पास केले खत्म हो गए तो हाथी ने अपनी सूंड से मेरा मोबाइल फोन उठा लिया। खुशकिस्मती उस वक्त कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था और तमाम मंजर कैमरे की आंख से महफूज हो रहे थे। कुछ देर इसकी तफसील आप पढ़िएगा bbcurdu.com पर। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे सकलेन इमाम और प्रोड्यूसर थे उमर अफरीदी। लंदन स्टूडियो में मैनेजर के फराइज अंजाम दे रहे थे रॉबिन वॉरन, जबकि पाकिस्तान से प्रोडक्शन में हमारा साथ दिया है आमिर से देखने। तमाम साथियों के साथ नाजिया मेमन को इजाजत दें और चलते चलते सुने अहम आलमी खबरों का खुलासा शुमैला खान की जुबानी।
مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاکستہ قرار دینے کی تجویز پر بلائی جانے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس اختلافات کی وجہ سے ناکام ہو گئی ہے۔ پاکستانی چینل بول کے صدر اور ایڈیٹر ان چیف کامران خان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ ایگزٹ کے خلاف تحقیقات کی وجہ سے فوری طور پر بول سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بول نیوز کے سربراہ اظہر عباس نے بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، جبکہ چند اور صحافیوں کے بھی بول چھوڑنے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی سینٹ نے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ذریعے وسیع پیمانے پر فون ریکارڈز اکٹھا کرنے کے خلاف یو ایس اے پیٹریاٹ ایکٹ میں توسیع سے انکار کر دیا ہے۔ تمل ناڈو کی سابق وزیر اعلی اور سیاسی جماعت انادرمک کی رہنما جے للیتا نے دوبارہ تمل ناڈو کی وزیر اعلی کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی پابندیاں ملک میں جاری خانہ جنگی کو صرف ابتری کی طرف لے جائیں گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔